نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 119، آیت نمبر 50 سے 83، سورة ہود. لیسن نمبر 119، آیت نمبر 50 to 83، سورت ہود. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سبقوں میں آیتیں بہت زیادہ ہیں، دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہیں 30+ آیتیں ہیں، لیکن چونکہ قصے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آیات کی کوانٹیٹی جو ہے وہ، یعنی اس کی نمبر آف آیت تو زیادہ ہے لیکن آیتیں لمبی نہیں ہیں. اس کے برعکس بات مدنی صورتوں میں ہم نے 8-8, 10-10 آیتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو بعض لوگ آیتوں کا نمبر دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی لمبا سبق ہے، تو اس فتنے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں. اور ایسے قصے جو انبیاء کرام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لفظ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو اس طرح بالکل آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. آج کا جو سبق ہے اس میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام کے قصے ہیں، اور ہم اس سارے سبق میں یہ دیکھیں گے کہ مختلف نبی مختلف قسم کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اور ان کا پیغام ایک تھا، دعوت ایک تھی، اور انجام بھی ایک ہوا. عمل کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں حالات کیسے بھی مختلف آ جائیں، تم نے دین کا پیغام نہیں بدلنا. یہ بڑا بنیادی تھیم ہے. کسی قسم کا فتنہ سامنے آئے، کوئی مشرق مغرب کا کوئی فرق ہو جائے، تم جو کام کر رہے تھے اس کو کرتے رہو. اب ہم ایک ایک نبی کے حالات جہاں پڑھیں گے تو وہاں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. سب سے پہلا قصہ جو آج ہمارے سامنے ہے اس صورت میں، وہ قوم عاد کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. کیا کہا انہوں نے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گھڑتے ہو. یہاں سے قوم عاد کا قصہ ایک بار پھر شروع ہوتا ہے. قوم عاد یمن کی طرف آباد تھی، خضر موت کے پاس ایک علاقہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو باقی لوگ تھے ان کی نسل سے یہ قوم تیار ہوئی، زبردست انہوں نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا، تعمیرات میں بہت آگے بڑھے، جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ اور اس سے آگے کے جو نبیوں کے قصے پڑھ رہے ہیں، یہ ہر ایک اپنے دور کی سپر پاور تھی. ان کو اپنی ترقی پہ بڑا مان تھا، اور جب قومیں مادہ پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کی نظر مادے پہ ہوتی ہے، ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے ان کو اور سے اور فائدہ بھی ہو، اور سے اور مال بھی مل جائے. اور جب کسی کو بے لوس کام کرتا دیکھیں تو ان کو یقین نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مادی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دین کی خدمات پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوششوں کے بعد تقریباً 70 سے 80 لوگوں کو دین دیا. ہر 12 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا دیکھتا ہے، اور وہ لوگ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ چکے تھے کہ ایک کشتی کے اندر سے ان کو بچا لیا، لیکن بعد میں انہی کی نسل آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ پھر بگڑی، یعنی چنے ہوئے لوگوں کی نسلوں میں پھر بگاڑ آ گیا. بالکل ایسے جیسے شمع سے دور ہوتے ہیں نا تو اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کے حالات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کلیہ یاد رکھیے کہ جب کسی قوم میں بگاڑ اتنا بڑھ جائے کہ ان کی اصلاح کی امید نہ ہو تو ان کو کاٹ دیتا ہے. بالکل ایسے جیسے کسی شخص کے جسم کا کوئی عضو کینسر کا شکار ہوا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کاٹ دو گے تو بہتر ہے. مریض کہتا ہے کہ بھائی میرے جسم کے ایک ٹکڑے کو کیوں کاٹتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے. پیچھے حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ انہ ہو لئی سمے ناخلی، نوز بلّی سے یہ مراد نہیں کہ وہ آپ کے نسل سے نہیں تھا یا آپ کی بیوی نے کوئی زیادتی کی تھی، کیونکہ نبیوں کی بیویاں کبھی زانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کے مشن کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو جسم سے اتارنا ہی پڑے گا. تو پچھلی قوموں کے وہ لوگ جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا उनको अल्लाह ताला ने अपने वक्त के साथ जब ख़त्म किया और वो सारे बिगड़ गए थे, लेकिन उसमें से चंद लोग जिनके अंदर खैर थी अल्लाह ने उनको बचाया, लेकिन उनकी नस्लों में जब फिर बिगाड़ आने लगा तो अल्लाह ताला ने उनको फिर पकड़ लिया। पहली बात तो इससे ये समझ लीजिए कि आज अगर आपको कोई तरक्की मिल गई है, कोई इज्जत मिल गई है, कोई कामयाबी मिल गई है, तो ये आखिरी नहीं है। इसके बाद फिर बड़े इम्तिहान आने हैं ज़िंदगी में। बस अब हम किसी एक इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं और थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं अब फिर ठीक होगा। नहीं, दोबारा किसी जगह पकड़े जाते हैं। मुशरिकीने मक्का, जहाँ ये सारे किस्से बयान हो रहे हैं, इनका ये अकीदा क्या बन चुका था कि हमारे बड़ों ने कुछ इस किस्म के नेक काम कर लिए हैं कि अब इसके बाद अगर अब हम कोई भी काम ना अच्छा करें तो हम बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला नसल दर नसल अंबिया कराम के ये किस्से बयान करके हम सबको भी और मक्का वालों की भी खुशफहमियाँ दूर करते हैं कि तुम अपने आप को किसी खेत की मूली ना समझो, तुम अल्लाह ताला के फैसलों पे अपने आप को चला के रखो। फिर आप देखिए कि यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है उसकी बात है, लेकिन कौम को कौमे आद क्यों कहा गया? तो आद का लफ्ज़ जो है ना आदि से है, ये जो हम कहते हैं ना आदि, यूज़ टू, पुरानी चीज़ को कहते हैं। अरब लोग आसारे कदीमा को आदियात कहते हैं, रोइंस होते हैं ना, और कौमे आद के किस्से अरब के घर घर में थे। ज़रबुल मिसल आप कह सकते हैं, लोग इनकी मिसालें दिया करते थे। जब किसी की तरक्की की बात करनी हो तो कहते थे कि कौमे आद जैसी तरक्की, और जब तबाही की बात करनी हो तो उसी कौम की मिसाल देते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को कह दिया कि उनकी तरफ उनके भाई हज़रत हूद आए। हूद अखाहुम कौन से? नस्बी भाई, कबीले की नस्बत से भाई कहा गया। क्यों कहा गया? ताकि बीच में कोई गैप ना हो। और इससे पता चलता है कि किसी जगह जाके दीन की बात करने से पहले उन लोगों को पढ़ना चाहिए वहाँ के रिवाज और हाथ बातें हो। ये यफ्तरून क्या है? ये इफ्तरा उनका शिर्क था, खिलाफे हकीकत बातें थी। जैसे आप देखिए कि बास लोग अल्लाह के बारे में भी गलत बातें करते हैं, बुजुर्गों के बारे में बातें करते हैं, बुतों की इबादत के नाम पे उन्होंने बात की है। उनको क्या कहा गया था कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उबुदुल्लाह, और उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें कहकर उनको बता दिया गया कि तुम लोग जिस तरीके पे ज़िंदगी बसर कर रहे हो ये दुरुस्त नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, अल्लाह के बंदे बन जाओ। आयत 51, या कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। बार बार अंबिया कराम को इस बात की यकीन दहानी करानी पड़ती थी कि लोगों, मैं माल के लिए ये काम नहीं कर रहा। आप देखिए कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं जो खिदमत करते हैं इंसानियत की, कुछ फ़न के नाम पे करते हैं, ठीक है, कुछ म्यूज़िक के नाम पे करते हैं, कुछ कॉमेडी के नाम पे करते हैं, और कुछ दीन के नाम पे करते हैं। आप ये सारी अकसाम लिखिए और आपको फ़र्क पता चलेगा। कोई फनकार ठीक है फ़न के नाम पे खिदमत करता है, लेकिन वो उसका प्रोफेशन होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वॉलंटियरली मैं ये काम करता हूँ, टिकट्स उनके लिए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं किसी शो में जाने के, उनका रोज़गार है, उनके लिए ये बुरी बात नहीं है। रसूल और फनकार में यही फ़र्क होता है कि फनकार अपनी स्किल्स को और अपने हुनर को लोगों के लिए लगाते हैं, लेकिन उससे उनका पेट चलता है, उनकी घर की जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। लेकिन नबियों को अल्लाह ताला ने क्या दिया होता है? नबी अपने दौर की क्रीम होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौम शुएब के मामले में। हर लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको किरदार और जाहिर में खूबसूरती भी दी होती है, लेकिन नबी अपनी स्किल्स को माल बनाने का जरिया नहीं बनाते, क्योंकि वो दर्दमंद होते हैं। इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फतरनी, नहीं है मेरा अजर मगर उसी के ज़िम्मे जिसने मुझे पैदा किया। नोट कीजिए, ये है नबी का सुलो। कहते खाएंगे कहाँ से? जिसने पैदा किया, जो माँ के पेट में रिस्क देता था, क्या मुझे अब नहीं देगा? अफला ताकिलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हारी अक़ल में नहीं आती? जिस रब ने माँ के पेट में खिला दिया, क्या वो मुझे उसके काम करने के बाद नहीं खिलाएगा? देखिए, इसका ये नहीं मतलब कि हाथ तोड़ के बैठ जाना चाहिए। दीन का काम करने वाले मौलवी, मुअज्जिन, और दूसरे लोग जिन्होंने पार्ट टाइम तौर पे इस काम को लिया है, क्या वो काम छोड़ दें? नहीं, काम करें। आप नबी सल्लम को देख लें, हज़रत दाऊद को देख लीजिए, सब काम करते थे। हज़रत दाऊद कपड़े का काम करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी गालिबन उन्होंने कपड़ा बुनना शुरू किया। हर नबी ने अपने वक्त में काम किया। आसान तरीका क्या होता है कि दीन का काम करने वालों के पास कोई ऐसा साइड पे सोर्स ऑफ इनकम हो कि जो उनके कामों को चलने दे। और अगर किसी का ये फुल टाइम काम है और उसके पास जिम्मेदारियां हैं तो अपनी ज़रूरत का ले सकता है, लेकिन ये मकसद नहीं है, वो बहुत और नहीं होंगे, वो उनके साथ मामलात नहीं होंगे कि अच्छा जी ये आपकी पे है ये आप रख लीजिए, ये आपकी जॉब का है, ये आपके इतने घंटे के इतने खर्चा आपने किए। ये काम दीन के काम वाले को सूट नहीं करता। ज़रूरियात अल्लाह पूरी करता है, वो उसकी पूरी कर देता है। नबियों ने यही बात कहकर अपने बारे से लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की कि तुम हमारी फिक्र ना करो कि हमारी कहाँ से पूरी होती है, तुम अपनी फिक्र करो। अफला ताकिलून, तुम जो माल कमा रहे हो अगर उसमें कोई नाजायज चीज़ है तो ये पकड़ की बात है। वया कौम इस्तग़फिरु रब्बकुम सुम्मा तूबु इलैही, और ए मेरी कौम के लोगों अपने परवरदिगार से इस्तग़फार करो फिर इसी की तरफ रजू करो। ये है असल नुक्ता, अपने गुनाहों पे नज़र डालो। बस लफा लोग दीन का काम करने वाले को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं, बड़ी बड़ी ग्लासेस लगा के देखते हैं कि इसके सोर्स ऑफ इनकम या इसके तर्ज ज़िंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है, इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं। तो कहा कि उसकी ख़राबियाँ छोड़ो, तुम अपनी ख़राबियाँ देखो, और अगर कुछ नज़र आ जाए तो डिप्रेस नहीं होना, बल्कि क्या करो, इस्तग़फिरु रब्बकुम। सूरत हूद के शुरू में इस पर बात हुई थी, पहला मौजू तौबा और इस्तग़फार था। और आप देखें कि नबी आते ही उन लोगों में जो गुनाहों में लथपथ हो चुके होते हैं क्या सिखाया जाता है कि परेशान ना हो, बस पिछली ज़िंदगी पे तौबा कर लो और अगली ज़िंदगी में अपने आप को नेकियों पर डाल लो। यही आज के दौर में दावत देने वालों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अगर दीन की बात करने वालों के सामने सब नेक और वली पैगंबर बैठे हों तो बताइए कि दावत देने का फ़ायदा क्या। ये तो ऐसी है कि जैसे कोई डॉक्टर हो और कहे कि मेरे पास कोई बीमार ना आए, तो बीमार नहीं आएगा तो आप बताइए कि उसको प्रैक्टिस का मौका किस पे पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से कोई बंदा जो गुनाहों का बोझ उठाए हुए आपके पास आता है, आप उसको हमेशा इस बात की दावत दें। किस बात की? कि कोई बात नहीं, अनिस्तग़फिरु रब्बकुम, तौबा करें। लेकिन सवाल पैदा होता है कि गुनाह तो करते हैं, तौबा तो करें, लेकिन कैसे करें? तो थोड़ी सी तौबा पे आज एक मुख्तलिफ बात करना चाहूँगी आपके सामने कि गुनाहों पे तौबा कैसे करूँ। आप देखिए कि पहले गुनाह को समझ लीजिए, गुनाह क्या होता है, फिर गुनाहगार को समझ लीजिए। गुनाह क्या है? अल्लाह की बात ना मानना, जो अल्लाह ने कहा था उसको पीछे हो जाए, नाफरमानी। आज हम गुनाह उसको समझते हैं जिसको लोग गुनाह समझें, जिसे लोग गलत समझें। हालांकि गुनाह क्या होता है? जिसको अल्लाह गलत समझे वो गलत है। गुनाह करने वाले लोगों की अमूमन तीन किस्में होती हैं। नंबर एक, एक इंसान वो है जो गुनाह करता है और सिरे से गुनाह का इनकार करता है, कहता है मैंने गुनाह किया ही कोई नहीं, ये है ही नहीं गुनाह। दूसरी किस्म का इंसान वो होता है जो गुनाह करता है और इस गुनाह को जायज़ बनाने के लिए बहाने तलाश करता है, रीजंस ढूंढता है, लॉजिकल्स, और उसको फिर बाद में जस्टिफाई करता है। मानता है मैंने गुनाह किया, लेकिन बहाने बनाता है, ये वजह एक्चुअली एक्चुअली ये वो। तो ये शैतान का तरीका था, उसने भी तो कहा था ना कि फबी माँ हुई था नहीं, इस इंसान की वजह से तूने मुझे गुमराह किया, कहानियाँ करता है। तीसरी किस्म का इंसान वो होता है जो गुनाह करता है और इकरार कर लेता है और इकरारी मुजरिम बनकर अपनी गलती का इतराफ करता है, इसको आदम कहते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह को ये गुनाहगार बहुत प्यारे लगते हैं। अनिस्तग़फिरु रब्बकुम, जो बंदा गुनाह करके अपने रब के पास पलट जाए, अल्लाह को वो गुनाह ना करने वाले से ज़्यादा प्यारा लगता है। मिश्कात की एक रिवायत है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, ہر بندہ جو بنی آدم میں سے وہ خطہ کار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطہ کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. سورۃ تحریم آیت 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو. اور عربی زبان میں خالص شہد جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کو کہتے ہیں اصل الناسخ. تو گویا کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ خالص توبہ، ملاوٹ سے پاک ہو. عربی زبان میں نساحت الصوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو پھٹ جائے پھر اس کو سی لیا جائے. پیچنگ کرنا کبھی کیا آپ نے؟ پیوند کاری. کپڑا پھٹ جاتا ہے پھر آپ ایک اور کپڑا لگاتے ہیں پھر کناروں سے سیتے ہیں. اس عمل کو نسخ کہتے ہیں، نسخہ. توبۃ النسخہ کیا ہوتی ہے؟ کہ تمہاری روح کی دھجیاں اڑ گئی ہیں گناہوں سے، پھٹ گئی ہے تمہاری روح، اس کے اوپر توبہ کا پھاہا لگاؤ اور پیچ لگا دو. اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اس کو پھر جوڑ لو. تمہارے ایمان کی زندگی میں ایک شگاف ہو گیا ہے، اس کو پر کر کے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا میلان بھی رکھا ہے اور رجحان بھی رکھا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کر لینے سے انسان کا یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے. تو ہم سب اپنی زندگی پہ غور کریں، 12 سپارے ہونے والے ہیں کہہ لیجئے، آج بھی ان 3 میں سے کس قسم پہ ہوں؟ ابھی بھی سود کی دلیلیں دیتی پھرتی ہوں خود کو؟ ابھی بھی اس کو گناہ ہی نہیں مانتی؟ یا اب اس کے اوپر اللہ سے سچی توبہ کی کوشش کرتی ہوں؟ جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر غور کریں گے آپ کو اپنے گناہ دکھیں گے. آپ دیکھیے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ زہر پر مٹھاس لگا لے اور اس کو نگل لے. اوپر سے میٹھی گولی ہے، اندر زہر ہے، موت ہے. گناہ کرنے میں ظاہر لذت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں روحانی موت ہے. ہمارا جسم پھلتا پھولتا ہے گناہ کے بعد کچھ دیر کے لیے، لیکن ہماری روح مر جاتی ہے. یا ایک مثال لے لیجیے کہ گناہ کی حقیقت ایک خارش زدہ شخص کی ہے، کھجلی ہوتی ہے، اس کو کھجاتا ہے. وقتی طور پہ اس کھجلی میں بہت مزہ آتا ہے، کھجاتا جاتا ہے، کھجاتا جاتا ہے، پھر آخر وہاں سے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، پس پڑ جاتی ہے، پھر جلن ہوتی ہے، کھال جلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے. تو گناہ بندے کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑنے لگتی ہے. ایسا بندہ پھر اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو نبیوں کا راستہ لوگوں کو گناہوں کی زندگی پہ شیئر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس وقت وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے اوپر درس موجود ہے الحمدللہ. توبہ کے کیا لوازمات ہیں، توبہ کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، ایسے موضوعات کو سننا چاہیے تاکہ انسان کے اندر توبہ کی کیفیت پیدا ہو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سالوں میں رمضان اور توبہ کے نام پہ میں نے بہت بات کی تھی پریپ سیمسٹر میں. اگر کہیں سے آپ کو لیکچرز نظر آ جائیں تو ضرور سنیے کہ اگلے روزے رکھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. تو نبیوں کا پیغام کیا تھا کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو. ہوگا کیا؟ اب یہاں سے آپ دیکھیے فوائد. پہلا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب پانی برسائے گا. مدرارا کا لفظ کیا ہے؟ درن سے، دال را حمزہ. ہر چیز کی فراوانی کو کہتے ہیں، خوبی، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ میں نور کا آ جانا. عین مدرارن کہتے ہیں بہت رونے والی آنکھ کو. جب بہت زیادہ دودھ آ جاتا ہے جانوروں کے تھنوں میں اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. انگلش میں آپ کے ابنڈنس، کثرت کے معنوں میں، ہر چیز کثرت سے مل جائے گی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے آسانی دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. تو کیا پتہ چلا کہ استغفار دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. دوسرا فائدہ نمبر 2 لکھ لیجئے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب دیکھیے کہ قوت ہے کچھ کرنے کی صلاحیت۔ قوت کہتے ہیں عربی میں کھانے کو، قوت لا یموت کہتے ہیں اتنا کھانا کہ جس کو کھا کر بندہ زندہ رہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں نا، اس کو بالآخر پھر جسم میں کسی نہ کسی صورت میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو قوت الی قوتکم سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہاری جو موجودہ قوتیں ہیں اس سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ آج تمہیں جو دنیا میں ملا، دین کی طرف آتے ہوئے ڈرو نہیں کہ یہ چھن جائے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت شامل ہو جائے گی۔ ابھی تو تمہارا جسم صحت مند ہے نا، لیکن توبہ کرو گے تو تمہاری روح صحت مند ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح دل کا اطمینان ملے گا، قوت الی قوت۔ آپ کہتے ہیں کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو انسان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، سرور ملے گا، خوشی ملے گی۔ اور اسی طرح قوت الی قوت کیا ہے؟ کہ اللہ کی پہچان مل جائے گی۔ اب دیکھیے کہ دین کی طرف آتے ہوئے ابتدائی دن مشکل ہوتے ہیں، ہر چیز کے ابتدائی دن مشکل ہوتے ہیں۔ اسکول کالج میں جائیں، میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، شروع میں بہت مشکل تھا۔ پیٹ میں بچے کا تشکیل پانا شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مشکل ہوتا ہے، پھر مائیں کہتی ہیں اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، الحمدللہ وہ دن گزر گئے۔ اسی طرح دین کی طرف آتے ہوئے شروع میں تو نعمتیں نہیں ملتی۔ بعض لوگ اس سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ 9 ماہ کے صبر کے بعد ماں کو بچہ مل جاتا ہے۔ تو جب دین کی طرف آئیں تو شروع کے دنوں کی تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں۔ ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کے روگردانی نہ کرو، یعنی اس دین کے تقاضوں سے گھبرا کر دین کو نہ چھوڑو۔ بہت سارے لوگ شروع کی مشکلات سے یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی خیر کوئی نہیں ملنی۔ اس لیے کہا کہ تم مت سوچو کہ یہ راستہ صرف مشکلوں کا راستہ ہے، نہیں، اس میں تمہیں بڑی خیر ملنے والی ہے۔ تمہارے بچے اگر پہلے دن کے اسکول کے پڑھنے سے گھبرا چکے ہوتے تو آج ڈاکٹر کیسے بنتے؟ روتے ہوئے جاتے ہیں شروع میں بچے، پھر بعد میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایک نبی کی دعوت کے بنیادی اصول مل رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، ان عبد اللہ، پھر پچھلی زندگی کے گناہوں پہ توبہ، اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے اور غلط چیزوں سے پیچھے کر لو، معافیہ مانگ لو، کیونکہ گناہ ہمیں نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اور پھر اگلی بات اس سے کیا بتا دی ان کو؟ کہ توبہ کرو گے تو فوائد ہیں۔ اس سے ایک دعوت کا نقطہ ملتا ہے کہ نئے نئے دین کی طرف آنے والے اور اسلام کی طرف آنے والے، ان کو لالچ دیا کرو، دنیا کی چیزیں بھی دیا کرو، ان کو دنیا کے فوائد بھی بتاؤ دین کے، کیونکہ اس وقت ان کو دنیا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمیں سمجھ آتی ہے حضرت خود کے کردار سے، اور وہ کیا؟ کہ وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسی لیے اب آگے دیکھیں گے، قدرے طویل ہے قصہ ادھر، لیکن اس میں سیکھنے کی باتیں بہت ساری ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پچھلی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی، لیکن تسلیاں نہیں دلائیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اب بھی یہی کرتے رہو، اور یہ نہیں کہا کافر ہو یا مشرک ہو یا گناہ گار ہو، بلکہ اپنے بھائی کا۔ اب آگے ذرا مزید ان کی باتیں دیکھیں گے۔ قالو، وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے، ان کی دعوت سن کر کہنے لگے، یا ہودو، اے ہود۔ اچھا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کئی اس کو یہودی کہہ دیتے ہیں، یا ہود، یہ یہود نہیں ہے، یا پہ زبر ہے، اصل میں ایک الگ تھا، الف کو کھڑی زبر میں بدل کے ملا دیا گیا اختصار کے لیے۔ اے ہود، ما جیتنا ببینۃن، تم تو ہمارے پاس کوئی بینہ ہی نہیں لے کر آئے، کوئی دلیل، کوئی کھلی بات، کوئی اچھی چیز ہی نہیں لے کر آئے۔ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے کہنے پہ۔ کوئی دلیل نہیں دیتے، نہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی سند نہیں ہے، دعوے تو یہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ماں جیت نہ بھی بھیا نہ تھے، کوئی ثبوت نہیں لاتے، کوئی نشانی نہیں لا رہے۔ ہم تو آپ کے کہنے پہ یہ بات بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرو، ہم نہیں چھوڑتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہود علیہ السلام ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لائے تھے؟ تو جواب یہ کہ ہود نے دلیل تو دی تھی مگر قوم کا معیار ہی کچھ اور تھا، ان کو اپنی مرضی کی دلیلیں چاہیے تھیں۔ اپنی ڈٹائی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، ہم تمہارے کہنے پہ اپنی دلچسپیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پارٹیاں نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے یہ فنکشنز نہیں چھوٹتے، ہم یہ شاپنگ نہیں چھوڑ سکتے، یہ تم ہمیں کس زندگی کی طرف لگا رہے ہو۔ اور آپ دیکھیے ان قولک، تیرے کال سے اللہ کی بات کو نبی کی بات کہہ دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ داعی دین اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات سے، بلکہ کہا تیری بات سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر اعتبار نہیں کرتے، ہمیں کوئی نہیں یقین کہ تم صحیح باتیں کرتے ہو، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ تم ہمیں ہی باتیں کہتے ہو۔ اور اصل بات پتہ کیا ہے، ہمارا تمہارے بارے میں گمان کیا ہے؟ آیت 54، ان نقولو الا تراك بعض آلهتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ذرا اس جملے پہ غور کر کے دیکھیے، یہ لفظ ہے نا جو اے تراك، عین را کاف اس کا روٹ ہے، ارادہ کیا، چھا گیا یا معاملہ کیا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس پہ مار پڑ گئی ہے، وہی محاورہ، یہ بد دعا لگ گئی ہے تمہیں، ان کی پکڑ میں آ گئے ہو، تمہیں دماغی خلل ہو گیا۔ دیکھیے حق لے کر آنے والوں کو کتنے تانے سننے پڑتے ہیں۔ کہتے تھے یہ تم پہ کسی کی مار پڑ گئی ہے، کیسے؟ کہ تمہیں یہ جو بہکی بہکی باتیں سوچ رہی ہیں نا کہ یہ تو کچھ نہیں کرتے اور یہ کچھ نہیں، یہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو نا، انہوں نے تمہارے دماغ پہ اثر کر دیا نعوذ باللہ، اور تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ یہ جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس کی سزا ملی ہے کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ آج بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ آپ لوگوں کو ذرا سننا طریقے سے شادی کا طریقہ بتائیں، کہتے مت ماری گئی ہے، کس کی باتوں میں آ گئی ہو، یہ کیا ہو گیا تمہیں، دنیا میں نہیں رہنا، یہی انداز ہے۔ آپ دیکھیے ایک بندہ سیدھی سیدھی باتیں اللہ کی بتا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بے دیوانگی اور پاگل پنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم ہوتے تو آگے سے شروع ہوتے، تم پاگل، تمہارے ماں باپ پاگل، تمہارا سارا خاندان پاگل۔ نہیں، قال انی اشہد اللہ، نبی کتنے اپنی ذات سے بے نیاز ہوتے ہیں، دعا کیجئے ہم اپنی ذات کے بت سے نکل آئیں۔ سیلف ڈیفینسو کرتے ہیں نا تو یہاں گالیاں دے دو کے ناراض ہو کے پیچھے ہو چکے ہوتے ہیں، چلو مجھے برا کہتے ہو، تم پاگل ہو گئے۔ کہا نہیں، انی اشہد اللہ، میں تو پھر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نہیں اپنی گواہیاں دے سکتا، جس نے نبی بنا کر بھیجا اس کی گواہی پیش کر رہا ہوں، وہ جانے تم جانو۔ واشہدو، واشہدو، اور تم بھی تو گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، یعنی میں تمہاری ان باتوں سے گھبرا کر تمہارے والے کام نہیں کروں گا۔ یہاں دیکھیے اتنی بری، ان کا لفظ کیا بتاتا ہے، اتنا پیئر پریشر ہے کہ لوگ ان کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن استقامت پہ جم گئے۔ دیکھیے حق کہنے والے کے لیے سب سے لازم چیز استقامت ہے، دوسرے پاگل کے، دیوانہ کے، چلی کے، جو بھی کہ ایکسٹریم مسٹ کے، آپ ان کی بات پہ گھبرا کر آپ نو راستہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے نا تو دوسرے بھی ایک دن آپ کے پاس آئیں گے۔ حق کے مقابلے میں میجورٹی ہوتی ہے، آپ منورٹی پہ ہیں، اکیلے ہیں، اسی لیے آج آپ کی کوئی ویلیو نہیں پہچانتا۔ دیکھیے گا وہ دور جب دین کا دورہ ہوگا تو لوگ اس دین کی بات کہنے والوں کو وہ پروٹوکول دیں گے جو آج سٹارز کو دیا جاتا ہے، جو ستاروں کو لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے فلمی ستارے، یہ وہ ہیں۔ لیکن آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور چیلنج کرتے ہو تو کر دو، من دونی ہی، اس کے سوا، کس کے سوا، جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اس کا تعلق پیچھے والے جملے سے، اگر آپ اس کو یوں پڑھیں نا، انی بری مما تشرکون من دونی ہی، تو بات جہاں پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دو لفظ آیت کے پچھلی آیت کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں، اور آیت 55 میں پھر کیا ملا، فقیدونی جمیعاً، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ کیا بلا درجے کا آپ دیکھیے اعتماد جھلکتا ہے، سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، یہ ہے دلیل کا زور۔ کون سی فوجیں تھیں حضرت ہود کی حفاظت کے لیے، کون سے باڈی گارڈز تھے، کون سی سیکیورٹی تھی ان کے ارد گرد، کون سی سیکیورٹی تھی آپ کو پتا؟ حق کی، یہ دلیل کا زور ہوتا ہے، تم سب مل کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہی آیت یاد کر لیں، وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تم میں کوئی ہٹانے والا نہیں، کاشف کشف سے کاشف ہٹانے والا، یہ یقین بندے کو سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے، کیونکہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت اللہ آخذ بناصیتہا، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے، مراد کیا ہے؟ تقدیر کا پٹا میرے رب کے ہاتھ میں، ہر جاندار کی قسمت اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی معروف اور خوبصورت دعا ملتی ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسلک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، طویل دعا ہے، اس میں بھی یہی لفظ آئے ہیں، آخذ بناصیتی، آخذ کس کو کہتے ہیں؟ پکڑنے والا، اخذ سے، ناسی کہتے ہیں یہ پیشانی، آپ پڑھیں گے سورۃ علق میں، ناسیت ان کا دیبا، اس کی پیشانی، جھوٹی عزت، یہ جو پیشانی ہے نا، یہ آج کے دور میں عام لوگوں کے لیے بھی دیکھے، کہتے ہیں نا اس کی پیشانی سامنے لگا دی، عزت کی ایک سمبل ہے، کہتے ہیں کہ میری پیشانی رب کے ہاتھ میں، یعنی جن کو تم معبود کہتے ہو وہ سب بھی اللہ کے اختیار میں، میں تو ہوں ہی، تو گویا کہ یقین اس بات کا ہے کہ اگر میرے رب نے میرے بارے میں کوئی خیر لکھی ہے تو تم اس کو دینے سے روک نہیں سکتے، اور ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پہ، یعنی اس نے میرے معاملے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ سچ ہے، آپ دیکھیے کہ ناراض دکھتے ہیں اللہ سے نہیں، کیا ان کو اپنی دینی کوششوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا دکھ رہا ہے؟ نہیں، آج ہم پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تو ہم بہت کامیاب ہیں، لوگ نہیں آ رہے تو ہم ناکام ہیں، اللہ کی بات کرنے والا ہمیشہ ہی کامیاب ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا نا وہ بہت درست ہے، اس لیے تم جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو، پولیس بلا لو، سی آئی ڈی بلا لو، میرے خلاف انٹیلیجنسز کو لگا دو، میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں نا، یہ دعوت ہے صراط مستقیم، اس پر چلو گے تو نجات اور کامیابی ملے گی، اس سے ہٹو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، میری ذمہ داری ختم، آیت 57، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پیٹ موڑ لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے تو پہنچا دیا تم کو وہ سارا کچھ، وہ سارے پیغام تمہیں دے دیے جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، دیکھیں یہاں سے نبیوں کا با امانت ہونا پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا احساس قائم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے پہنچاتے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ پین ہے یہ پیچھے ریسپشن والوں کو دے دیں، اب اگر آپ کو احساس ہے نا کہ یہ پین ان کا ہے تو آپ یہاں سے وہاں جانے میں کہیں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کیا ہوگا ادھر رکھ دیں گے ادھر رکھ دیں گے، بعد میں کوئی پوچھے وہ چیز کدھر، کہیں گے ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہی، نبیوں کو اس بات کا پوری طرح یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہم نے پہنچا کیا نہیں، ہدایت دینی نہیں ہم نے، پہنچانی ہے، تو لہٰذا یہی کہتے ہیں کہ جو میسج دے کر مجھے پہنچایا گیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیے، اگر آپ دیکھیں نا آیت 56 میں یا اس سے اوپر کی نشانیاں، تو صراط مستقیم پر کسی شخص کے ہونے کی علامتیں دکھ رہی ہیں، اس میں توحید پہ ہوتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی مال نہیں مانگتا، استغفرو بخشش کی دعوت دیتا ہے، لا تتولو لوگوں کو پوری دعوت دیتا ہے کہ اس راستے سے نہ ہٹو، پھر توکل کرتا ہے اللہ پہ، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اتنے کام کرنے والا حقیقت میں اللہ کی نظروں میں سرخ رو ہے، قوم کو آخر میں دھمکیاں دیتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانو، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہارے سوا، وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيَّا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں نبی کی دعوت کا پہلا حصہ پورا ہو گیا۔ کتنے سال لگے ہوں گے نبی کو یہ دعوت دیتے، مان جاؤ مان جاؤ، بات سن لو، تمہارا فائدہ ہے، منہ نہ پھیرو، دیکھو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا، گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، اللہ پہ توکل کر لو، آ جاؤ آ جاؤ۔ لیکن جب قومیں اتنی ڈھیٹ ہو جائیں کہ ہم تمہارے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا، اتنی لگژریس لائف ہے، اس میں مزے کر رہے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز سے جب جنت مل رہی ہے، تو تم یہ ہمیں کس کاموں میں ڈال رہے ہو؟ اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکے نہیں رکے نہیں رکے، تو بالآخر اب آپ دیکھیے اگلا دور شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کا آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت میں دو رخ ہیں، ایک بات کہہ دی مان جاؤ، نہیں مانتے تو نہ صحیح۔ اب قوم نے صاف کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے، تو اب عذاب کا فیصلہ، آیت 58۔ ولما جا امرنا، اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور آپ کہہ لے ایمان ساتھیوں کو، کیسے؟ برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ یعنی جب عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے خود کو بھی بچا لیا اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی بچا لیا اپنی رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی ایک بہت بھاری عذاب سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اور ان کے ساتھیوں کو کس عذاب غلیظ سے بچایا گیا؟ برے لوگوں میں رہنے کا عذاب۔ دیکھیے کسی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے جو گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم خود گندے ہیں نا، تو ہمیں دوسرے کے پسینے کی بو کوئی نہیں آتی۔ آپ خود صاف ستھرے ہو جائیں، ذرا سی سمیل ہوگی آپ کو بو آئے گی۔ ایک وہ زندگی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ گناہوں میں مل رہے ہوتے ہیں، تم بھی ایسے ہم بھی ایسے، تو ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے، واٹس رانگ، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ خود گناہوں کی جیکٹ اتار کے توبہ استغفار کے کپڑے پہن لیتے ہیں نا، تو آپ کو لوگوں کی بدبو بڑی جلدی دکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان برائی نہیں چھوڑتا نا، تو برائی کی بو بھی نہ چھوڑے، ایک دن ضرور چھوڑ دے گا اس گناہ کو۔ جب ہم اس غلط کام کو غلط ہی نہیں کہتے، کہتے ہیں حرج کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ لوگ پھر اس پہ حجتوں پہ آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ پھر ایسی باتیں آگے سے کرتے ہیں کہ آپ چپ رہتے ہیں، دیکھیں جی دین والے، یہ دیکھیں جی قرآن والے، دیکھو دیکھو یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، وہ ذرا اس کا ریکارڈ نہیں کریں گے۔ ایک سسٹر تھی تو میرے سامنے، کسی نے ان کو دین کی دعوت دی کہ آئیے کلاس میں، کہتی رہنے دو جی یہ جو درسوں کی تم باتیں کرتے ہو، ہم گئے تھے ایک درس میں، اور یقین کریں پھر ان کی جو وہ جس کو کہنا چاہیے نہ پاؤں نہ سر، ٹانگ پکڑ کے ایک مسئلہ بیان کرنے لگ گئی کہ یہ بتاؤ کہ یہ اور وہ، تو کیا ضرورت ہے درسوں میں جانے کی۔ تو انہوں نے جو اللہ کے بندے مثال تھے، انہوں نے کہہ دیا یہ ان سے پوچھ لیں، یہ ہماری استاد ہیں، ان کا خیال تھا میں سڑکوں پہ چلتی ہوئی بھی استاد ہوں، میں تو نہیں بتاؤں گی، میرے سے پوچھنے لگ گئی وہ مسئلہ، کوئی زکوٰۃ کا موضوع تھا، تو بولتی رہی جس کسی اور کے درس میں گئی تھی وہاں سے کوئی مسئلہ سن کے آئی تھی اور اس کے خلاف وہ فتویٰ لینا چاہ رہی تھی، کہتی اسی لیے نہیں ہم جاتے درسوں میں، یہ لوگوں نے جو دورے قرآن بنائے ہوئے ہیں یہ ٹون تھی۔ میں تو ان کا منہ دیکھ رہی دیکھ رہی دیکھ رہی کہ اللہ ان کو اتنی کیوں الرجی کہیں یہ دین سے۔ جس سسٹر کا یہ درس سننے گئی، ہو سکتا ہے وہ سسٹر بچوں والی ہوں گی اور شوہر والی بھی ہوں گی، کتنا کچھ وہ اپنی زندگی کو سیٹ کر کے آئی ہوں گی درس دینے، پھر جس سسٹر نے گھر میں درس رکھا تھا انہوں نے کتنا اہتمام کیا ہوگا، پھر ان کو بلایا ہوگا اور یہ چلی گئی اللہ کے حکم سے، انہوں نے وہ ساری قربانیاں ایک طرف کر کے اس بیچاری غریب، میں ان کو جانتی بھی نہیں جن کی وہ بات کر رہی تھی، اور اس کا ایک چھوٹا سا جملہ پکڑ کے سڑک پہ کھڑی، اور دیر ہو رہی ہے اللہ کے بچوں کو لے جانے میں، اور وہ اس پہ کراس کوشچننگ کرتی بھی دکھ رہی ہے، اسی لیے نہیں جاتی میں درسوں میں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر یہ وقت آئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بندے کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ جن کو اس چیز کی ویلیو کا نہیں پتا. اللہ نے نجات دے دی حضرت ہود کو, ان کو غرق کرو ورنہ جئی نہ ہو من عذاب غلیظ. آپ نماز پڑھیں دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھے, کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا. آپ جہاں جا کے رونا چاہ رہے ہیں لوگ وہاں ہنس رہے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ, آیت 59, یہ ہے قوم عاد. اس کو ہائی لائٹ کریں ذرا. مجھے یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے وَتِلْكَ عَاد, جیسے کوئی کہ دیکھو ذرا ان کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھا تم نے ان کو, کیونکہ آگے دیکھیے کف ہے, رک سکتے ہیں آپ ادھر, چھوٹا سا ایک پوز ہے. یہ بڑے بننے والے قوم عاد, بڑے سپر پاور بنتے تھے. جہدوا بآیات ربہم, انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا. وعصوا رسولہ, اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی. یا نوٹ کیجئے گا, قوم عاد کے پاس کتنے رسول آئے تھے؟ ایک رسول آیا تھا, حضرت ہود. تو یہاں تو جمع آ گئی رسولہ. یہ جملہ آگے بھی سورہ شعراء میں جا کے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا, لیکن یہاں بھی اشارہ سمجھ لیجئے, جس نے ایک رسول کا انکار کیا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا. حضرت ہود سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے انہوں نے سب کا ہی انکار کر دیا. اللہ اکبر. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش دشمن حق کے حکم کی. یعنی رسول کو جب چھوڑا تو پھر سرکشوں کو ہی پکڑا نا, جو ان کو خوش ہونے کے موقع دے رہے تھے, جو ان کو غلط چیزوں پہ تسلیاں دیتے تھے. سورۃ الحاقہ کی آیت 6 میں بھی قوم عاد پہ عذاب کی بات ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ, قوم عاد ایک تیز ہوا کے ساتھ آزمائے گئے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے اس قوم کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا غصہ دیکھیے ان پہ کتنا ہے. آیت 60, بہت بیوفی حاضح دنیا لعنت و یوم القیامہ, اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی. اللہ ان عادن کفروا ربہم, آگاہ ہو جو قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعد لعاد قوم ہود, سن لو پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود کی قوم تھی. اتنا زیادہ اسٹرانگ انداز کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا. اللہ نے ان کے اوپر اپنی لعنتیں ڈال دی. کیا مراد ہے یہاں لعنت سے؟ توفیق چھن گئی. دیکھیے عربی زبان میں لعنت کے لفظ کو سمجھ لیجئے, لام عین نون, لان تین لفظ ہیں. اس کے بالمقابل ورسز کریے ایسے نیگیٹو جیسے اپوزٹ سائن ہوتا ہے, لکھیے با عین دال. لان کا لفظ عربی زبان میں نا بودھ کے معنوں میں ہوتا ہے, اور بودھ کہتے ہیں دوری کو. یہاں دونوں لفظ آ گئے, بلکہ اپنی آیت میں سے ڈال لیجئے. لعنتن کے لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں اور نیچے بودھ, یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پر لعنت ہوئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دور ہوا. کس سے؟ اللہ کی رحمت سے. بات واضح. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رحمہ, رحمت. رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا پلٹ آنا, کسی کے پاس آ جانا, کسی کی طرف آ جانا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جانا. اسی طرح قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات کیسے ہوئی؟ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنتوں میں کیسے رکھا کہ ان سے پلٹنے کی توفیق چھین لی. اور یہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ اس سے توفیق چھین لیں, تکذیب کی, نافرمانی کی. ایک کا نہیں سب کا انکار کیا. اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نبی آئے ہوں, حضرت ہود رسول ہوں اور باقی نبی ہوں, سب کا انکار کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کیا. اور کس چیز سے بندہ دور ہوتا ہے لعنت میں؟ نوٹ کر لیجئے, نمبر ایک اللہ کی رحمت سے دوری, یہ تو بتا ہی دیا. دوسری محرومی ہوتی خیر سے. جس پر اللہ کی طرف سے بودھ آ جاتا ہے, لعن آ جاتا ہے نا, وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے. نیکیوں کے کاموں کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے. کبھی بھی کوئی نیکی آج کر رہے تھے اور کل چھٹ گئی تو سوچ میں پڑ جائے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ خیر کا کام لے لیا. تیسری دوری ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری، لوگ اس پہ ملامت کرتے ہیں، بیزار ہونے لگتے ہیں۔ دنیا میں یہ لعنت کس طرح ہوتی ہے؟ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا۔ اور قیامت میں یہ لعنت کیسے ہوگی؟ وہاں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح بھوت کا جو لفظ ہے نا، یہ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہلاکت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ بڑا غصہ جھلک رہے نا آیتوں میں، آپ اور میں تو ان کو بڑے پرسکون ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن سوچئے جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں مکہ والے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تم بڑے نہ بنو، تم چھوٹے ہو۔ اور یہ اپنے دور کی بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتی تھی۔ جی، اس پورے قصے کو پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہوئی یہ بتا دیجئے۔ جب ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر روکتے نہیں یا رکتے نہیں تو شہ دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں نے ان کے سامنے کیا تھا، وہ نہیں بولے، نہیں وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی خوش تھے۔ بعض وقت صرف اس لیے ہم دوسروں کو بٹھا لیتے ہیں کسی جگہوں میں کہ تاکہ ایک عذر تو مل جائے کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جی، اور خود سوچ رہی ہیں کہ میں کیا نیکی کرتی تھی اور اب چھوٹ گئی ہے۔
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود